हर मदरसा दुनिया में इसी तरह होता है और हर मदरसा दुनिया में क्लासेस को तय करता है, सिवाय हमारे मदरसे के जो हमने सोचा है कि हमारी ऐसा मदरसा है जो हर साल वही कोर्स पढ़ेगा जो पिछले साल पढ़ा था। ये वाहिद जो हम कहते हैं ना, है हमारी दरसगाह करबला, करबला ये ऐसी दरसगाह है जिसमें हर साल पहली मुहर्रम को हम पहली क्लास में होते हैं, फिर पहली क्लास शुरू करते हैं, फिर अगले साल फिर पहली क्लास को पढ़ते हैं और फिर पहली क्लास में पढ़ते हैं। तो कुछ लोगों को पहली क्लास पढ़नी चाहिए, लेकिन जिन्होंने पहली क्लास पढ़ ली अब उन्हें दूसरी क्लास पढ़नी चाहिए। फिर कुछ लोग पहली क्लास पढ़ रहे होंगे, यानी स्कूल में पहली क्लास हमेशा रहती है, लेकिन उनके लिए रहती है जिन्होंने पहली क्लास नहीं पढ़ी। अब पहली क्लास वाले जिद करें क्योंकि हम लोग नए आए हैं इसलिए आप सब इसी क्लास में बैठे, ये अकल से खिलाफ है। और आगे कितनी क्लासें जाएंगी किसी जगह तय नहीं है, किसी इंस्टीट्यूट में तय नहीं है, किसी हौसे में तय नहीं है कि इसका एम क्या है, क्योंकि ये इल्म जो है लाभ होता ना ही है, जितना इंसान इल्म हासिल करता जाएगा उतनी उसकी प्यास में इजाफा होता जाएगा। सलाम अल्लाह मोहम्मद मैंने तो चार ऑप्शन आपके सामने बयान किए, मैंने नहीं बल्कि शहीद बाबर सदर ने, वो फरमाते हैं कि ये एप्लीकेबल सिर्फ चौथा ऑप्शन था, तो उसकी वजाहत करना चाह रहे हैं कि पहला ऑप्शन यानी कि वो यजीद के बेयत कर ले जैसे कि लोगों ने उनको कहा जिस तरह इमाम अली ने की थी। जाहिर इमाम अली मजबूर हुए थे कि उन तीन खलीफा के सामने क्याम नहीं करें और उनके साथ जिंदगी गुजारे, वो उसी माशरे में रहे थे, वो मजबूर थे कि इन तीन खलीफाओं को बर्दाश्त करें अपने जमाने में। लेकिन शहीद फरमाते हैं कि ये जो केसेस हैं मुख्तलिफ हैं, लोग जो इमाम हुसैन को मशवरा दे रहे थे कि जब आपके बाबा ने उन तीन खलीफा को बर्दाश्त किया तो आप भी यजीद को बर्दाश्त करें, तो आप कहते हैं नहीं ये एपिल टू एपिल कंपैरिजन नहीं है। ये बहुत देखे इंटरेस्टिंग बात है कि वो कहते हैं कि जो पहले तीन खलीफा थे वहां पे जो कॉन्सेप्ट था लीडरशिप का, लीडरशिप का जो कॉन्सेप्ट था वो अपनी जगह मौजूद था। लीडरशिप का कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि पूरे माशरे को एक गवर्न करने के लिए एक जगह की जरूरत है, जिसको आप इमामत कहें, खिलाफत कहें, विलायत कहें, ये सब एक ही चीज के मुख्तलिफ नाम है, कि एक अथॉरिटी हो और वो अथॉरिटी दीन और दुनिया दोनों पे अथॉरिटी हो, यानी फौजें भी उसके अंडर में होती हैं। ये दो अहम तरीन मनसब होते हैं इमामत और रहबरी, यानी रसूल बतौर इमाम भी ये दो काम करते थे, वली फकीह बतौर नायब इमाम भी ये दो काम करेगा कि जो अदालत है जस्टिस डिपार्टमेंट और ये जो अफवाज हैं ये दो डिपार्टमेंट डायरेक्ट कंट्रोल में होते हैं जो कि रहबरी कर रहा होता है, क्योंकि इन दोनों के बगैर अगर जस्टिस पे उसका कंट्रोल नहीं है तो माशरे में अदल नहीं फैल सकता, और आपकी जो अफवाज है वो कंट्रोल में नहीं है तो ना आप अपने वतन का दिफा कर सकते ना दीन का दिफा कर सकते। यहां पर वो फरमाते हैं कि ये कॉन्सेप्ट बाकी था, लोग गलत थे, यानी कॉन्सेप्ट डैमेज नहीं हुआ था। ये आपको एक मिसाल दूं, थाने की मिसाल ले लें, हमारी जुबान में अच्छी समझ में आती है, हर इलाके में एक थाना होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है ताकि उस इलाके का नज्म व नस्क बरकरार रहे, अमन व अमान बरकरार रहे, लोगों को कोई तंग नहीं करे, इसलिए एक पुलिस चौकी थाना हर इलाके में होता है। कभी कभी ये होता है कि थानेदार जो होता है वो इसका अहल नहीं होता है, तो अगर थानेदार अहल नहीं हो तो हम ये नहीं कह सकते कि थाने नहीं होने चाहिए, खत्म करो, बंद कर दो। या खुद हमारे दौर में ऐसे लोग बन गए कि जो नाम निहाद मराजीन तक बन गए, नाम निहाद बन गए, वो इस्तेमार के एजेंट बने, उनका हशर भी सामने आया सबके, हमको पता है उनके बारे में। अब आप ये नहीं कह सकते कि अगर एक आदमी गलत काम कर रहा है या एक आलिम मस्तन नाउज़ुबिल्लाह ऐसा हो गया या एक हमारा शिया बिरादर ऐसा, अब ये होने ही नहीं चाहिए, ये इंस्टीट्यूट ही खत्म कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। इंस्टीट्यूट बाकी रहने चाहिए, ये आजादारी के जैसे, ये खुद आजादारी का इंस्टीट्यूट है। अब अगर आजादारी अपने मकसद पे नहीं गामजन है तो कोई भी नारा लगाए कि जी आजादारी बंद कर दो, ये नारा गलत है, ये नारे की तर्दीद होनी चाहिए, ये बातिल है। आजादारी बिल्कुल होनी चाहिए, आजादारी इंशाल्लाह कयामत तक होती रहेगी। अगर इसमें डिविएशन आ रही है उसकी इस्लाह की जरूरत है, अगर ये अपने मकासद से हट रही है, अगर ये अपने ट्रैक से आउट ऑफ ट्रैक हो रही है, अगर हज है मसलन आजकल, अब आजकल का जो हज है वो तकरीबन मुअत्तल शुदा हज है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता जैसे अभी कहा जा रहा है मिंबरों से कि अभी हज पे जाना छोड़ दें, हज से बेहतर है कि आप जो है ना बच्चे पालें, आप जो यानी बच्चे पालने का मतलब यतीम की सरपरस्ती करें, तालीम दें, गुरबत दूर करें, बस एक दफा जिंदगी में आदमी को हज करना चाहिए, ये सारी जो है कुरान के खिलाफ है, आयम्मा की तालीमात के खिलाफ है, आयम्मा ने वसीयतें की हैं अपने बच्चों को, کہ خدا کے واسطے اس گھر کو خالی مت چھوڑنا. ہمارے آئمہ نے 25-25 حج کیے ہیں جن میں سے کئی حج پاپ ادا کیے ہیں. اس کے یہ ساری سیرت سامنے ہوتے ہوئے بھی ہمارے لوگوں کو یہ ہمت ہو گئی ہے کہ ممبر سے یہ بات کریں کہ حج پہ جانا چھوڑیں یا خواہ خواہ. یہ استعمار کی سازشیں ہوتی ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کو برگلایا جائے اور دین سے دور کیا جائے. تو آپ کہتے ہیں یہ کانسیپٹ باقی تھا, لوگ غلط تھے, لیکن یزید کے زمانے میں کانسیپٹ ڈیمیج ہو رہا تھا. یعنی ایک فاسق فاجر اعلانیہ شراب پینے والا, اعلانیہ جوا کھیلنے والا, بالکل اس کو کانسیپٹ کو ڈیمیج کر رہا تھا کہ یہ ہے ہی نہیں, قرآن بھی نہیں ہے, وحی بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ہم ہیں اور اللہ گلہ ہے اور جو مرضی کرو. جیسا کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک دو دن میں ہمارے یہاں بھی اعلان ہوگا کہ ابھی 9 ربیع الاول ہے, ابھی ختم ہو گیا, اب ناؤ وی آر فری, کہ ہم واپس جو ہے جہاں جانا چاہیں چلے جائیں. تو جہاں جہاں سے اصل میں وہ آئے ہوا ہوتا ہے محرم سے پہلے, وہیں واپس پہنچ بھی جاتا ہے. تو اس سے انسان خدا کرے کہ ہم کو بچائے کہ نہیں, ابھی ہم نے یہ محرم جو گزارا ہے یہ عقل ہو, شعور ہو, فکر ہو, نور ہو, نظر کے مہینے تھے. ہم نے اس میں آئمہ کے کلام کو سنا ہے, ہم نے اس میں حضرت سیدہ شہدا انجام دیے, ہم نے اس میں اپنے آنسو بہائے ہیں, ہم نے سیدہ کو پرسا دیا ہے. ہم کیسے وہی کہ وہی بن جائیں جو ہم 2 مہینے پہلے تھے؟ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ
وسلم.
یہ آپشن ممکن نہیں تھا. دوسرا آپشن یہ تھا کہ آپ بیعت نہیں کریں لیکن یہیں کہیں چھپ جائیں, مزار میں پناہ لے لیں, مدینے میں بیٹھ جائیں, مجاور بن جائیں. ایک بڑا جملہ ہے ایک اسکالر کا کہ اسلام مجاہد بنانے آیا تھا لوگوں کو, مجاور بنانے نہیں آیا تھا. یہ کیونکہ ایک سستا سودا ہے مجاور بننا. تو یہ جو فنکاری ہوتی ہے نا, آوازیں نکالنا, آوازیں نکال کے دعائیں پڑھنا, یہ تسبیحات اور یہ دعائیں اور یہ آوازیں اور یہ قبر پرستی اور یہ سب سستے سودے ہیں. یہ بالکل ایک لیول کا اسلام ہے جو ابھی ہمارے برادران کے بھی بہت چل رہا ہے. آپ دیکھیں درود کی محفلیں, دعاؤں کی محفلیں, اور ان کی یہاں ہمارے یہاں تو صرف آئمہ کے مزار ہیں, ان کے یہاں ہر محلے گلی میں مزار بنے ہوئے ہیں اور وہاں پہ وہ سب کام کر رہے ہیں جو ہم صرف آئمہ کے مزاروں میں کرتے ہیں. یہ ایک بہت آسان ٹریک ہے, اور وہ ٹریک جو ہے اس سے انسان کو بچایا ہے امام حسین علیہ السلام نے کہ تمہیں مجاہد بننا ہے, مجاور نہیں بننا ہے. مجاوری کرنا کوئی کام نہیں ہے اسلام کا, یہ خود ہم نے ایک ایجاد کردہ کام ہے کہ ہم مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. قبر سے کوئی وہاں سے نعوذ باللہ نہ کوئی اٹھ کے نکلنا, نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا. قبر پہ جو آدمی بیٹھا ہوتا ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ کوئی کام نہیں ہوتا اس کا, وہ بس قبر پہ بیٹھا ہوتا ہے, کہتا ہے میں مجاور ہوں اس قبر کا. وہ پنکھا جلدا ہوتا ہے مردے آدمی کو جو اندر بند ہوتا ہے قبر میں, جو سانس میں ہوتا ہے اس کو پنکھا جلدا ہوتا ہے. دیکھا ہے وہ مجاور کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ جھاڑو دے رہا ہوتا ہے, چپلیں سیدھی کر رہا ہوتا ہے. یہ کوئی رول نہیں ہے اسلام نے. اسلام آیا تھا آپ کو مجاہد بنانے. جیسے وہ کربلا کی زیارت کو اگر انسان جائے تو کربلا کی زیارت کے بعد انسان مجاہد بن کے آتا ہے, مجاور کربلا نہیں بن کے آتا. جو کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ محمد والے, وہاں سے انسان نور لے کے آتا ہے. یعنی امام حسین چراغ ہدایت کا ہے. رسول اللہ نے, رسول اللہ کی زبان دیکھیں, سب سے عظیم زبان اس ساری مخلوقات میں, وحی کی زبان, وحی کی زبان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نور ہدایت ہے. تو اگر کوئی اس سے مس ہو کے آئے, زری سے چپٹ کے آئے, دعا مانگ کر آئے, تو وہ نور اس کے اندر ٹرانسفر ہوگا. تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ کرن بھی پے صبح و شام لا نہ سکے. جو واپس آتے ہیں ہم جس حالت میں کہ ایک کرن بھی, یعنی نور کی ایک کرن لے آتے اپنی صبح شام اچھی کرنے کے لیے, کہ ایک کرن بھی پے صبح و شام لا نہ سکے. کفن تو لائے, حیات دوام لا نہ سکے. جو حیات بانٹنے کی جگہ ہے وہاں سے بھی کفن لیے چلے آ رہے ہیں. بھائی حیات لے کر آئے, امام حسین حیات بخشندہ ہیں. وہاں کی جو فکر ہے وہ بعد میں ہوگی, وہ فکر اسی دنیا میں ہے. جس کی دنیا اچھی ہوگی اسی کی آخرت اچھی ہوگی, مادی طور پہ نہیں کہہ رہا میں. یعنی جس نے امام حسین کی شفاعت اس دنیا میں پا لی, یعنی ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کیا, وہی شفاعت کا حقدار ہوگا قیامت کے دن. باوزی بلند صلی اللہ علیہ
وسلم.
پھر امام حسین نے کہا دیکھو میں اگر اس کی بیعت نہیں کروں گا یہ مجھے مار دیں گے, میں مکہ میں رہوں. یہ امام حسین کے الفاظ ہیں, میں بھی اور لمبا نہیں کرنا چاہ رہا, کہ میں بل کے سوراخ میں گزرا ہوں تو مجھے گھوم کے نکال کے مار دیں گے. مثلا مجھے احرام میں جانا ہوں, کوئی ایسی چورا گھوم کے بھاگ جائے گا کہ پتہ نہیں کیا ہوا بگدوڑ میں. آخر میں کہتے ہیں کہ مر گئے, پتہ نہیں حج برس زیادہ ہو گیا تو ایک امام حسین حج کرنے آئے تھے مر گئے. حالانکہ وہ حج کرنے نہیں آئے تھے, وہ کچھ اور کرنے آئے تھے, حج کرنے کو رجب میں پہلے کہہ چکا ہوں, کچھ بھی عمدہ اس لیے بتا رہا ہوں, حج رجب میں نہیں ہوتا ہے. امام حسین رجب میں گئے تھے, اس پہ غور و فکر کریں گے امام حسین کیا کرنے گئے تھے مکہ. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ پھر اس مردہ قوم کے اوپر کوئی اثر ہونے والا نہیں تھا اگر میں اس طرح مار دیا جاتا. تیسرا آپشن جو تھا کہ کسی اور جگہ چلے جائیں, یہ بھی قابل قبول نہیں تھا, اس لیے کہ جو حرکت کی جگہ ہیں وہاں سے انسان ہٹ کے کچھ نہیں کر سکتا. وہاں تھوڑے دن کا امن و امان ہوگا, تھوڑا وہ اپنا سرکل بنا لیتے ہیں, تھوڑے لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں کہ بھائی نئے نئے مدینے سے آئے ہیں تو رسول اللہ کے نواسے ہیں, تو تھوڑے دن تو ان سے آگے تسبیح اور درود و سلام اور تعویذ کا سلسلہ رہتا اور بعد میں پھر وہ ایک عام انسان بن جاتے ہیں. لیکن تحریک اور نہضت ان سے وہاں سے بیٹھ کے چلانے کے معاملے کے خلاف قیام کریں, یعنی مصر سے یا یمن سے کہیں اور سے, یہ ممکن نہیں تھا. تو امام حسین نے کہا یہ راستہ بھی مجھے دنیا تو میری بچا لے گا لیکن یہ وہ کام جو مجھے کرنا ہے, وہ جو علاج کرنا ہے اس امت کا, وہ نہیں ہو سکتا. یہ اب جو تین چار سلائڈز ہیں وہ اس لیے کہ اب آپ کو واضح ہوا کہ مرض کیا تھا امت کو, کہ ارادے کا فقدان تھا, ان امت کا اخلاق جو تھا وہ شکست خوردہ تھا, حزیمت خوردہ تھا, ڈیفیکٹ تھا, مورال بالکل لوئسٹ لیول پہ تھا کہ نہیں وی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ, ہم کچھ نہیں کر سکتے. جیسا کہ آج بھی کچھ لوگوں کا جب بڑی طاقتیں ذہن میں آتی ہیں تو یہ ہوتا ہے وی کین ڈو نتھنگ, جو یہاں کا مشہور جملہ ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیں یہ جو لوگ ہیں ہم انہی کے ساتھ رہیں گے اور یہ قیام کریں گے, لیکن وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں شہید کہ کس درجے پس تھا, اس کی مثالیں. یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج. بنو امیہ کے پاس پاور ہے, مین پاور ہے, اور ایک اور قسم کی پاور ہے. ایک تو گورنمنٹ ہوتی ہے ایک گورنمنٹ کی پاور ہوتی ہے نا, اس کے بعد دوسری لوگوں کی طاقت ہوتی ہے, فوجیں ہوتی ہیں, لشکر, اسلحہ, یہ وہ. اور تیسرا یہ ہے کہ ایک اور پاور ہے معاویہ کے پاس, بنو امیہ کے پاس. وہ پاور کیا ہے؟ مس گائڈ کرنا, چیٹ کرنا, دھوکہ دینا. یہ دھوکے دینے والی طاقت بہت زبردست ہوتی ہے کہ آپ ایک انسان کو انسان بنا رہے ہیں, اس پہ آپ 20 سال کام کریں, ایک آدمی آئے گا وہ دھوکہ دے گا اس کو کہ بھائی یہ تو ادھر سے شارٹ کٹ یہ ہے, ختم, وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے اس کو, کہتا ٹھیک ہے بھائی. تو وہ طاقت تھی بنو امیہ کے پاس کہ وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے نمائندہ رسول, اور لوگوں کو مس گائڈ کر رہے تھے اور چیپ کر رہے تھے. آپ کے جو ایڈوائزرز تھے جنہوں نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ قیام نہیں کریں, یہ چیدہ چیدہ افراد ہیں, عبداللہ بن عباس, یہ سارے عبداللہ ہیں, بہت سارے عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن عمر, آپ کے بہنوئی امام حضرت جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ بن جعفر, اور آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ. ان سب کا موقف یہ تھا کہ آپ جو ہیں یہ کام نہیں کریں. شہید کہتے ہیں یہ سب موت سے کرتے تھے, ان میں کسی میں بھی جرت نہیں تھی کہ وہ اٹھیں اور امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیں. یہ اپنے زمانے کے بہت نامور تھے, بہت مقدس لوگ تھے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ ان کے نام سن کے آپ سرپرائز بھی کریں گے, کبھی ہم کہتے ہیں ہم رشتے داری میں توڑ لے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ تو یہ تھا, یہ ایسا نہیں ہو سکتا. کسی کا بھائی ہونا, بہن ہونا, شوہر ہونا, کسی کا بچہ ہونا, بیٹا ہونا, یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ انسان بھی ویسے ہی ہوگا. نبی کے بیٹے کا گارنٹی نہیں کہ نبی کا بیٹا بھی نبی کے راستے پہ چلے گا, یا امام کے بیٹے بھی امام کے راستے. سب قرآن بھرا ہوا ہے اس سب چیزوں سے. تو یہ افراد تھے جو بہت بزرگ اور بڑے افراد تھے, اور یہ سب اپنی جان بچانا چاہتے تھے, اور اپنی جان بچانے کے چکر میں ایک بھی نہیں گیا امام حسین کے ساتھ. نہ صرف نہ گئے بلکہ انہوں نے ان کو مشورے دیے کہ آپ نہیں جائیں, آپ جذباتی کام ہو رہے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب ان کا یہ حال تھا تو عام عوام جو ہے اس کا کیا حال ہوگا. دوسری جھلک بتاتے ہیں کہ جو رئیس تھے بصرہ کے, وہاں پر بصرہ میں دو قسم کے گروپ تھے. ایک گروپ تھا جو عائشہ طلحہ اور زبیر کا ماننے والوں کا تھا, اور ایک گروپ تھا جو حضرت امام علی علیہ السلام کے ساتھ جنہوں نے جنگیں کی تھیں, صفین میں تھے, دوسری جنگوں میں تھے, اور یہ ان کے موالی کہلاتے تھے, مولا کے ماننے والے. ان کے اندر 6 بڑے سردار تھے جو امام علی کے ماننے والے تھے بصرہ میں. ان کے 6 سردار تھے. امام حسین نے ان کو خط لکھے. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ امام حسین نے کوفیوں کو خط لکھے, جو کوفہ سے خط آ رہے تھے ان کو جواب نہیں دیا کچھ بھی, ان کو خط لکھے, یہ حبیب کو خط لکھا, وہ الگ الگ خطوط ہیں امام کے. ان پہ امام حسین کا یہ بھروسہ تھا کہ یہ کیونکہ میرے بابا کے ساتھ لڑے ہیں, یہ کیونکہ معاویہ کے مخالفین میں رہے ہیں, یعنی ان جنگوں میں, یہ ہمارے کیمپ کے آدمی ہیں, یہ ہمارے شیعہ ہیں, لیکن یہ نام کے شیعہ تھے. ان کو خط لکھا, ان میں سے پانچ نے جو ہے نا وہ انکار کیا امام کے ساتھ دینے میں, اور اس میں صرف ایک نے رضامندی ظاہر کی. اس وجہ سے دو آدمیوں نے اور بڑے کارنامے انجام دیے. ان دو بزرگ متدین امام علی کے صحابہ نے, جو امام علی کے پکے شیعہ تھے, انہوں نے بڑے زبردست کارنامے انجام دیے. ایک نے یہ کیا کہ امام کے قاصد کو پکڑ کے خود لے گیا ابن زیاد کے پاس. اس زمانے میں خفیہ کارروائی ہوتی تھی کہ قاصد آیا, چپ کر کے خط لے لیا, پیغام لے لیا. تو اس نے کہا کہ اگر یہ مجھے قاصد, کیونکہ میرے گھر آ گیا, اب اگر یہ گیا تو یہ خبر جائے گی گورنر کے پاس, تو وہ کہیں گے کہ بھئی آپ کے گھر امام کا قاصد آیا تھا تو آپ کا بھی حشر کریں گے. تو اس نے کہا کہ بھئی میں اپنی جان بچاؤں, اس نے خود اس مہمان کو پکڑ کے خود اپنے ہاتھ سے جا کے ابن زیاد کو کہا کہ یہ امام حسین کا خط میرے پاس لایا تھا, مجھ سے کوئی تعلق نہیں امام حسین کا, میں اس زمانے میں تھا علی کے ساتھ, ابھی میرا میں کسی پیج پہ بھی نہیں ہوں. خود جا کے پکڑا دیا اور وہ شہید ہوا وہاں پر امام کا قاصد اس کے ہاتھ میں. دوسرے جو صاحب تھے یہ تھے کیا نام ہے, منظر بن جرود, انہوں نے جا کے یہ پوسٹ مین کو مروا دیا. دوسرے جو تھے احمد اخنف بن قیس, انہوں نے جو ہے نا ایک اور خط لکھا ہے امام حسین کو مشورے کا کہ آپ بہت جذباتی ہو رہے ہیں اور آپ جو ہے آرام سے بیٹھیں, ابھی کچھ نہیں ہوا جا رہا اور ابھی دیکھیں کہ بس دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو یہ بتا رہے ہیں دوسری جھلکی میں کہ جو امام کے پکے چاہنے والے تھے, جنہوں نے امام علی کے ساتھ تربیت پائی, اٹھے بیٹھے جہاد کیا, ان کا اخلاق اتنا پست تھا اس زمانے میں کہ امام حسین کے ساتھ دینے کو یہ بھی تیار نہیں تھے. تیسری جھلکی, ایک صاحب عبداللہ بن ہر جوفی, یہ ان خوش قسمت افراد میں تھا جنہوں نے, جن کو امام نے ان پرسن دعوت دی, جیسے ایک اور کو دی تھی. کس کو دی تھی؟ حبیب نظاری کو خط لکھا تھا ان پرسن, زہیر, زہیر ابن قین, کیونکہ سنی قید میں سے تھے, عثمانی تھے, لیکن ان کو امام نے دعوت دی تھی ان پرسن, خود جا کے فیس ٹو فیس بات کر کے اور ان کو کنورٹ کیا اپنی طرف. یعنی وہ عثمانی کیمپ میں سے لے آئے شیعہ کیمپ میں, اور کربلا میں آ کے وہ شہید ہوئے اور قیامت تک ان پہ درود و سلام ہوتا رہے گا. ایسے ہوتا تو کچھ لوگوں کو امام نے ان پرسن دی, یہ امام کا چاہنے والا تھا, امام نے ان پرسن خود گئے اس کے پاس اور جا کے کہا کہ میرے ساتھ چلو, میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ بھائی آپ یہ میرا گھوڑا ڈونیشن میں, جسے ابھی ہم کہتے ہیں میں نہیں آ سکتا, چیک بتاؤ کتنے کا, $100 چاہیے, یہ لو میری طرف سے. کبھی تو یہ صحیح ہوتا ہے, کبھی آپ کے $100 ہی چاہیے ہوتے ہیں, آپ کی ضرورت نہیں ہوتی, یہ بڑی اچھی بات ہے, اس کو میں کنڈم نہیں کر رہا, اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن کبھی دین پہ وہ وقت آتا ہے کہ ہمیں آدمی چاہیے, ہمیں پیسے نہیں چاہیے. دین کو ابھی یہاں دکھانے کتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں, مطلب آپ کے ذہن میں, میں ڈیٹیل بنا کر رہا, کبھی کبھی یہ دکھانا ہوتا ہے خالی روڈ پہ کہ بھئی کتنے لوگ ہیں. اگر ایک ہادی نے, ایک امام نے, ایک رہبر نے ایک آواز ماری ہے کہ یہ کام کرنا ہے, تو کتنے لوگ نکل کر آئے شہر پر, وہ اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ اس کا کیا مقام ہے اور کیا کہنا ہے. یہ ہمیشہ جو ہے نا ڈونیشن پہ گاڑی نہیں چلتی, یہ اس سے اگلا مرحلہ ہے کہ نہیں. وہ امام کہہ رہے مجھے تمہاری ضرورت ہے, اور گھوڑا بھی دے کے کہہ رہا تھا کہ اس کو بیٹھے ہوئے بھاگ گئے, پتہ نہیں کہاں لے کے بھاگ جائے گا. امام نے کہا میں بھاگ نہیں رہا, میں خود جا رہا ہوں وہاں پر جہاں یہ مجھے ماریں گے, جہاں یہ ماریں گے یہ مجھے نہیں لے کے جا رہے, میں اپنے گھر سے نکلا ہوں خود, یزید مجھے گرفتار کر کے نہیں لایا کربلا میں, میں خود جہاں جا رہا ہوں مجھے کہہ رہا ہے کہ گھوڑا لے کے بھاگ جائے. صلوات اللہ محمد والے. یہ جھلکیاں دیکھیں, یہ جھلکیاں اس لیے دکھائی جا رہی ہیں کہ آپ صلوات اللہ محمد والے تو ایک جھلکی اور دیکھیں, اس اخلاق, جس اخلاق کے یہ لوگ مالک ہو گئے تھے اس زمانے میں, اور خدا کے واسطے کمپیئر کریں آج کے دور سے, دیکھیں کہ امت کا اخلاق کیا ہے. یعنی اخلاق کو بھی اتنا کنفائن کر دیا ہے کہ آپ دانت پھاڑ کر ملنے, یہ اخلاق ہے, یہ اخلاق کا ایک پہلا اسٹیپ ہے نا, وعدہ وفا کرنا, امانت داری کو امانت رکھنا, راز کو راز رکھنا, وقت کی پابندی کرنا, چپل پہ چپل نہیں رکھنا, نجس پاک کا خیال کرنا, یہ سب اخلاقیات ہیں نا. اخلاق جو اتنا بلند ایک سبجیکٹ ہے, اس کو سمیٹ کر رکھ دیا کہ جی میں آپ سے دبا کے ہاتھ ملا یا بغیر دبا کے ہاتھ ملا, یہ بہت اچھی بات ہے. خدا کے واسطے آگے چلیں, اخلاق کو کھولیں کہ امت کا اخلاق بتا رہے کہ یہ اخلاق کا انکار, کہ یہ اماموں کو مشورے دے رہے تھے, یہ وہ ماننے والے تھے کہ جو کوئی حرکت کرنے کو تیار نہیں تھے. کوئی وعدہ وفا کرنے کو تیار نہیں تھے، کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھے، یہ اپنے لوگوں کے اخلاق بتا رہے تھے۔ بنو اسد، اس کو کتنا احترام ملتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ بنو اسد کا قابیلہ تھا، بنو اسد نے دفن کیا، بنو اسد کا ہم پاکستان میں جن لوگ دیکھا ہوگا اس کا بنا کے نکالتے بھی ہیں جلوس اربعین پہ، اور لوگ اس کو بھی مقدس ایک کوئی چیز سمجھتے ہیں کہ بنو اسد کا قافلہ ہے۔ یہ وہ تھے جو بھاگ گئے وہاں کو چھوڑ کے، یہ قریب میں رہتے تھے۔ حبیب ابن مظاہر کے جو تھے، یہ قبیلہ تھا، حبیب آگے تھے، امام حسن نے کہا اب تم آگے ہو تو یہ جو تمہارے قبیلے والے یہاں بستے کربلا میں پڑوس میں، ان سے کہو کہ یہ بھی ہمیں آ کے جوائن کر لیں۔ انہوں نے نہ ہاں کہی نہ کہی، زمین چھوڑ کے بھاگ گئے، جگہ ہی چھوڑ دی وہاں سے، بھاگ گئے، خالی عورتیں بچے رہ گئے ان کے، جو کہتے ہیں نا کہ ان کا بچوں سے کہ مٹی ڈال دینا دفن کر دینا، یہ اس لیے کہا تھا کہ مرد بھاگ گئے، یہ پورا بنی اسد کا قافلہ تھا۔ اور انہوں نے وہ عذر پیش کیا جو ہمارا فیمس عذر ہے آج کا، وی وانٹ ٹو بی نیوٹرل۔ امام حسین نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہوا ان کو، حبیب سے پوچھا ان کو کیا ہوا، کہنے لگے وہ کہہ رہے ہیں بھائی میں نیوٹرل ہوں، میں نہ اس میں ہوں نہ اس میں ہوں، میں نہ تین میں ہوں نہ تیرہ میں ہوں، میں نہ ہی میں ہوں نہ شی میں ہوں۔ یعنی سب سے آسان موقف جو ہے بے ایمانی کا آج کل یہ ہے کہ آپ کہیں بھائی میں نیوٹرل آدمی ہوں، یہ نیوٹرل آدمی بالآخر اس کا حساب ہوگا، یہ ادھر میں ہوگا یا ادھر میں ہوگا، یہ بیچ میں کوئی جگہ خدا نے بنائی نہیں ہے ایسی کہ ایک جنت ہے ایک جہنم ہے اور ایک نیوٹرل لوگوں کے لیے کوئی جگہ بنائی ہے، ایسا قرآن کی دوسرے میں کہیں نہیں ملتا۔ تو یہ حساب کتاب ہوگا انسان کا، وہ بالآخر طے کرنا پڑے گا کہ وہ کس پارٹی میں ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ واقعہ پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو مارے جائیں گے، نہیں ہوگا جیت گئے امام حسین تو واپس آ جائیں گے، کیونکہ عورتیں بچے وہیں ہیں کہ ساتھ تھے۔ تو یہ ایک اخلاق کا نمونہ ہے اس قافلے کا، بنو اسد کے قبیلے کا، کہ جس پورا بھاگ گیا۔ اس کے بعد اور نمونے دیکھیں اس شکست خوردہ اخلاق تھے امت کے۔ مسلم بن عقیل کے پیچھے جو روایتیں ملتی ہیں 18,000 سے 30,000 لوگ جمع ہوئے، اور کچھ نے تو نمازیں ہی پڑھی ان کے پیچھے۔ دیکھیں جب یہ وقت آتا ہے نا کہ جی آقا تعویذ دے دیں، تسبیح بتا دیں، دعا بتا دیں، وہ ایک بہت بڑا مجموعہ ہے اس کام کے لیے۔ اور جب وہ کہیں کہ آقا کہ چلیے ابھی میرے پیچھے ذرا ادھر مظاہرہ کرنا ہے، یہ عبداللہ ابن زیاد کے دربار کے سامنے، یہ اتفاق سے سب بھاگ گئے۔ اتفاق ہو کے 18,000 آدمی سب بھاگ گئے، 18,000 آدمی جو ان کے ہاتھ چومنے والے تھے، ان سے پوچھ رہے تھے کیا لائے مدینے سے، تسبیح لائے، کوئی تعویذ لائے، کوئی چیز ہم بھی چوم لیں اس میں سے نکال کے۔ یہ سارے متبرک ان کو سمجھنے والے، ان کو خود یہ مسلم بن عقیل بنی ہاشم ہے، بنی ہاشم سمجھنے والے، نہیں نہ خاندان کا لحاظ کیا، نہ ان کے دین کا لحاظ کیا، نہ ان کے مسافر ہونے کا لحاظ کیا، نہ ان کے غریب الوطن، کچھ لحاظ نہیں کیا انہوں نے، اور یہ سارے کے سارے انہیں چھوڑ کے بھاگ گئے۔ یہ وہ امت کی حالت تھی اس وقت۔ اور اس کے بعد صحیح کہتے ہیں کہ یہ دراصل ڈیڈ سولز تھے، یہ زندہ یعنی زمین پہ چلنے والے مردے تھے یہ، جو ان کے پیچھے 18,000 جمع ہوئے تھے۔ دوسرا واقعہ ہانی ابن عروہ کا، یہ واقعہ اتنا درد مند ہے جناب ہانی کا، ان کا نام کبھی کبھی ہم الحمدللہ زیارتوں میں سن لیتے ہیں، حبیب ابن مظاہر و ہانی ابن عروہ و مسلم ابن حقیق، کہ انہوں نے اپنے گھر رکھا، یعنی اس نے تو قاصد امام کو عبداللہ کے حوالے کیا تھا، انہوں نے اپنے گھر میں رکھا چھپا کے۔ جب انہوں نے چھپا کے رکھا تو عبداللہ نے کہا کہ بھائی آپ ہمارے محل میں کیوں نہیں آتے، اور آپ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے گھر میں مسلم ہیں، تو یہ نہیں جاتے تھے وہاں پر۔ اس کو بہانے سے بلایا عبداللہ نے ہانی ابن عروہ کو، اور اپنے محل کے اندر قید کر لیا۔ جب ان کو قید کر لیا تو ایک اور صاحب تھے عمرو بن حجاج، انہیں بہت تکلیف ہوئی اس بات سے کہ ہانی کو قید کر لیا، انہوں نے 4,000 کا لشکر ترتیب دیا، اور جا کے اس امید سے گئے تھے کہ ہم جا کے ہانی کو مار دیا ہے اس کا بدلہ لیں گے۔ دیکھیں ایک امت ہوتی ہے جو ہمیشہ بعد میں اٹھنے کو تیار رہتی ہے، کہتے پہلے ہونے تو جو ہو رہا ہے، جب ایسے ہی ہو جائے گا، جیسے ہی باقی تباہ ہوگا پھر ہم جلوس نکالیں گے، جیسے سامرہ تباہ ہوگا پھر ہم، ابھی ہونے تو تباہ، ابھی آنے پہ کوئی منع نہیں کرے، ان کو کرنے دے بدماشیاں، جب ہو جائے گا تباہ پھر ہم جلوس نکالیں گے۔ یہ کہتے تھے اگر ہانی کو مار دیا، ان کو خبر ملی کہ ہانی کو مار دیا، یہ 4,000 کا لشکر بنا کے نکلے سیدھے پہنچے دارالعمارا۔ تو وہاں پہ انہوں نے دیکھیں اب یہ زیرکی کہاں کام آتی ہے، وہ چالاک آدمی تھا عبداللہ بن زیاد کے پاس بہت کم سپاہی تھے، ان کی فوج تیار نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، صرف دربان تھے جو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو غلط اطلاع ملی ہے، ہانی زندہ ہے، ہمارے مہمان ہیں اندر. تو انہوں نے کہا کیا گواہی ہے؟ تو یہ جو قاضی تھا، جو اس وقت قاضی شرح، عبید اللہ نے کہا کہ قاضی شرح جا کے ان کو دیکھ کے بتا دو کہ ہانی زندہ ہے. قاضی شرح اندر آیا، ہانی نے آواز لگائی کہ خدا کے واسطے 10 آدمی بھجواؤ، میں آزاد کراؤ مجھے، کوئی بھی نہیں اندر، میں اکیلا ہوں، ان کے پاس سپاہی نہیں ہے. قاضی شرح باہر گیا اس 4,000 کے لشکر کو، بجائے یہ بتانے کے کہ آپ لوگ حملہ کر دو اور یہ ہانی کو رہا کرا لو اور یہ ابن زیاد کا بھی خاتمہ ہو جائے گا اور مسلم بن عقیل بھی اپنا مشن جاری رکھیں گے. اس قاضی نے، اس کے پیچھے 2 آدمی کھڑے تھے جس کو آسمان سے بندوق لیے ہوئے، جب یہ باہر آیا تو 2 آدمی تلوار لیے کھڑے تھے، 3 آدمی کھڑے تھے، کچھ لوگ لکھا ہے کتاب میں کھڑے ہوئے تھے. بس یہ ان کچھ لوگوں کے ڈر سے کہ میں نے یہ جملہ کہا کہ حملہ کر دو، یہ مجھے مار دیں گے. حالانکہ یہ مر جاتا تو اچھا ہوتا، شہید ہوتا نا، لیکن اس کے مرنے سے کیا ہوتا کہ 4,000 حملہ کر دیتے. اتنی سی غلطی سے کربلا بپا ہو گئی. آپ دیکھیں، اتنی سی غلطی سے ایک آدمی نے، قاضی شرح بعد میں افسوس کیا اس کے اوپر کہ میں ڈر گیا. میں ان کو کہتا کہ بھائی ہانی اندر بند ہے، آپ لوگ حملہ کرو، وہاں 10 آدمی بھی نہیں ہے، نکال لو، لیکن وہ مجھے مار دیتے. سب سے پہلے مجھے مارتے، بعد میں جنگ شروع ہوتی نا. اس نے کہا کہ میں ڈر گیا، میں نے نہیں بتایا. میں نے کیا کہا؟ بھائی وہ اندر ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اتنا بیوقوف لشکر تھا 4,000 کا، یہ کہہ رہا تھا زندہ ہے یا مر گئے یہ بتاؤ، اگر مر گئے تو ہم جنگ کریں گے، اگر زندہ ہے ٹھیک ہے. تو اس کو کہا نہیں وہ زندہ ہے، ٹھیک ہے، اندر آرام سے گورنر ہاؤس میں رہ رہے ہیں، وہ آپ خانہ خواہ پریشان ہو رہے ہیں. یہ لشکر گیا، یہ لشکر واپس گیا، ادھر سے ابن زیاد کا لشکر آیا اس کے بعد، اور پھر ہانی کو انہوں نے وہیں پہ شہید کیا. صلوات اللہ محمد علیہ. اب یہ بیماری آپ نے اندازہ کی، جب امت کو یہ بیماری لگ جائے ارادے کا فقدان، اس کے ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں؟ اس کے ایفیکٹس یہ ہوتے ہیں کہ ان کا دل کچھ کر رہا ہوتا ہے اور ہاتھ پاؤں کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ان کے دل میں حق ہوتا ہے اور ہاتھ اس کے خلاف کام کر رہا ہوتا ہے. دل میں علی کی محبت ہوتی ہے، لیکن ایکشن کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اسی محبت کے تقاضے کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں. جس کام سے امام نے منع کیا ہے وہی کام کر رہا ہوتا ہے، وہ جو علی، اس کی محبت جب اس میں ارادہ ختم ہو جاتا ہے. یہ فرزدق نے کیا کہا تھا امام سے آگے، کہ لوگوں، کوفے کے لوگوں کی بھی یہ حالت ہے، یہ اخلاق ان کا اتنا پست ہے کہ ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں آپ کے خلاف ہیں. تو شہید نے وہاں وضاحت کی ہے کہ ایسا ہی تھا کہ کچھ لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور کچھ لوگوں کے تلواریں کے خلاف ہیں. کہتے نہیں، جن کے دل آپ کے ساتھ ہیں انہی کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں. اور یہ تضاد کا ہم شکار ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ انسان رو رہا ہے امام زمانے کے ظہور کے لیے، رو رہا ہے، لیکن ہر وہ کام کرنے کو تیار ہے جو ظہور کو مزید ڈیلے کرے. یعنی دل میں محبت اور ایکشن اس کے بالکل خلاف. یہ کوفیوں کا حال تھا. امام حسین کی جو شہادت ہوئی ہے اس پہ یزید کی فوج روئی ہے. حضرت علی اصغر کو دیکھ کے یزید کی فوج روئی ہے، وہ روتے بھی تھے. حضرت زینب کو قید دیکھ کر کوفے میں گلیوں میں لوگ جو تماشا دیکھنے آئے تھے وہ روئے ہیں، وہ روتے جاتے تھے اور قتل کرتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے تازیانے مارتے تھے، روتے جاتے تھے گھر جلاتے جاتے تھے. اور کوفے میں تو روتے تھے اور جناب زینب ہاتھ بندی کھڑی تھی، تو انہوں نے یہی کہا تھا مکارو تمہارا رونا کس کام کا، یعنی تم کھڑے دیکھ رہے ہو کہ عورتیں قید ہیں اور تم وہاں کھڑے ہوئے چھتوں پہ بیٹھے ہوئے رو رہے ہو، نیچے اتر کے کھلواؤ ان ہاتھ پاؤں کو، انقلاب برپا کرو، ختم کرو یزید کی قوت کو. لیکن وہ اس پہ اکتفا تھا ان کا کہ وہ رو رہے تھے. اور یہ اپنی امیدوں کو اپنے ہاتھ سے قطع کرتے ہیں. امام حسین امید تھی، امام حسین اس ظلم و ستم و جبر و بربریت یزید کی ناانصافیوں کے خلاف امید کی واحد کرن امام حسین تھی. اور آج بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی امید کی کرن کو اپنے ہاتھ سے قتل کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ ایک امپورٹنٹ ہے، میں، میرے پاس شاید 10 یا 15 منٹ اور باقی ہیں، آپ حضرت توجہ کریں تو میں تھوڑا تیز چلوں گا. جس قسم کی بے ہوشی ہوتی ہے اسی قسم کے ہوش میں لانے کا اس کا علاج ہوتا ہے. اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی گہری بے ہوشی تھی اس امت پر، یعنی بزرگ صحابہ کرام سے لے کر امام حسین کے اپنے بھائی رشتہ داروں سے لے کر سارے علاقے کے جو مختلف علاقوں میں شیعہ تھے، تو جو چند تھے جو آئے امام کے ساتھ وہی آئے. بس اتنی شدید بیماری ہو تو کیا ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی
بات کر رہا ہو,
اپنی بے ہوشی بات کر رہا تھا نا, کر جا رہا تھا, پھر کوئی بھائی رہا, ایک منٹ اس کو روکنا پڑتا ہے کہ آپ کہاں سے کہاں چلے گئے. اگر ایسی کوئی بے ہوشی کسی بتا رہی ہو تو اس کو انٹرپٹ کرتے ہیں, اس کو یعنی بات اس کی قطع کر کے اس کو ہوش میں لاتے ہیں کہ آپ کیا بولے جا رہے ہیں.